الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا العالمين. بسم الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ مناجات کے لیے خدا کے حضور جا رہے تھے، تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو روک کر کہا کہ جاؤ خدا سے جا کر پوچھنا کہ گناہ کی وہ کون سی حد ہے کہ جس کو انجام دیا جائے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو. حضرت موسیٰ جاتے ہیں، اپنی مناجات خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو خداوند متعال کہتا ہے کہ میرے بندے کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچاؤ گے. تو کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اے میرے پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ وہ اس نے سوال کیا کیا. تو خداوند متعال اس کی طرف پیغام بھجواتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے جس کی اس کو توجہ نہیں، جس کو وہ جانتا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے دعا اور مناجات کی لذت چھین لی ہے. جی میرے عزیزو، دعا مناجات ایک واقعی ایک ایسی نعمت ہیں کہ جن کو شاید ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں درک نہیں کر پائے. قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، اور خاص طور پہ جو آج سوسائٹی ہے، جو آج ہمارے اوپر پریشر ہے، جو آج مشکلات ہیں، اس میں دعا ایک نتیجہ ہے، دعا ایک ذریعہ ہے. دعا طلب بھی ہے، دعا مطلوب بھی ہے، دعا سبب بھی ہے، دعا اسباب بھی ہے. اگر ہم دعا کے اس تامن کو پکڑ لیں گے تو خاص طور پہ جو آج کا جوان جو کہ آج پریشان اور بھٹکا ہوا اور مایوس نظر آتا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، آخر کب تبدیلی آئے گی، کب چینجز آئیں گی، تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو اطمینان بھی دے سکتی ہے اور بدل بھی سکتی ہے. خود اسی جس آیت کی تلاوت کی ادونی استجب لکم کے ذیل میں جب علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بحث کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں دعائیں کرتے تھے، آخرت میں ان کو ایسا لگے گا کہ بہت ساری نیکیاں ملی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ نیکیاں تو ہم نے انجام نہیں دی تھیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا، کہ کس کے بدلے میں؟ تو کہا جائے گا وہ جو تم دعائیں کرتے تھے اور جو قبول نہیں ہوتی تھیں، یہ اس کے بدلے میں نیکیاں ہیں، یہ اس کے بدلے میں ریوارڈس ہیں. تو وہ پھر لوگ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. یعنی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا حکمت رکھتی ہے، کوئی دعا کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہماری زندگی میں دعائیں ہیں کتنی؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دعا مانگی؟ ہم کتنی دعا مانگتے ہیں؟ ہم نماز میں جب آتے ہیں وہ ہماری عادت کی نماز ہے، اور جیسی نماز ختم ہوتی ہے ہم فوراً اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم نہ تعقیبات میں اتنا دھیان دیتے ہیں. جتنی بھی تعقیبات نماز ہیں سب دعا ہیں، سب ذکر ہے، اور خود ہمارے لب پروردگار کے لیے کس طرح کھلتے ہیں. خود یہ ایک ایسی طاقت ہے دعا، جس طرح اور بہت ساری طاقتیں قرآن میں ذکر کی گئیں، وہاں دعا کو بھی ایک طاقت کہا گیا ہے انسان کے نفس سے لڑنے کے لیے، اس جہاد اکبر کے لیے. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کے اپنے اندر پائی جاتی ہے. تو ہم کس طرح اس سر نکلیں؟ کیونکہ خود کئی جگہ قرآن میں نکل ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں دعا کے کئی نکات بیان کیے جاتے ہیں، کہ پروردگار کہتا ہے اپنے بندے سے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو اجابت کروں. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے اس کے لیے بھی قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں دعا نہیں ہے تو پروردگار نے تم پر توجہ نہیں رکھی ہے، تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یعنی دعا مانگنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر لینا، یعنی خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں، خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں کچھ اپنے لبوں کو کشا کروں، الفاظ کو ادا کروں، میں اس سے کچھ مانگوں. اگر وہ نہ چاہے تو میں اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا. اور دعا ایک بندے اور خدا کے درمیان میں راز و مناجات ہے، یعنی اس کو کوئی اور نہیں سمجھتا، کیونکہ میں کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا، میں کسی اور سے مانگوں بھی تو کوئی مجھے کیا دے سکتا ہے اس دنیا میں، لیکن میں اپنی پروردگار سے جو دل چاہے مانگوں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت موسیٰ کے لیے نقل کیا جاتا ہے پروردگار نے کہا کہ جو تم مانگو، چاہے تمہیں آج کے لیے نمک بھی مانگنا ہے تو اپنے پروردگار سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ دنیا میں ہر چیز وسیلہ ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں ایفرٹس بھی کرنی چاہیے، لیکن اصل اسباب سبب ان سب کو مہیا کرنے والا بھی خدا ہے۔ اگر ہم ان دنیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ان چیزوں کے اوپر جو ہم چھوٹی چھوٹی سی خواہشات رکھتے ہیں، اور وہ اگر ہمیں مل بھی جائیں تو کیا ہم اپنے اصلی ہدف تک پہنچ جائیں گے؟ اور اگر نہ ملیں تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہماری ڈیپینڈنسی خدا پر ہو، ہم صرف خدا کو مانتے ہوں اور خدا ہی ہمارے لیے حقیقت ہو، تو پھر چاہے کوئی چیز ہمیں ملے نہ ملے، ہم بہت جلدی اگر کوئی چیز ہمیں ملے یا نہ ملے، ہم بہت جلدی اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے۔ آئیں دیکھیں معصومین کی زندگی میں دعائیں کیسی تھیں۔ ہم جو ذکر کیا جاتا ہے کہ امام علی رات کو دعاؤں میں غش کھا کر گرا کرتے تھے، تڑپتے تھے، تو کیا وہ جہنم کی عذاب کی وجہ سے؟ نہیں، وہ شوق تھا، وہ ایک عشق کی وجہ سے، وہ ایک لگن کی وجہ سے، وہ ایک محبت کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی مفصل دعائیں اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں۔ دعائے عرفہ آپ دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے، جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، جس کو ہم روزے عرفہ پڑھتے ہیں۔ اور کتنی دعائیں ہیں ماہ مبارک کے اندر، آپ دعاؤں کو دیکھیں، دعائے ابو حمزہ عثمانی، دعائے سحر، دعائے افتتاح، اور ہر روز کی دعا، ہر روز کی دعا ہے، ہر رمضان کی دعا ہے، ہر روزے کی دعا ہے، ہر اکثر شبوں کی دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ دعائے کمیل، دعائے صبا، اور کتنی دعائیں ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان دعاؤں سے فائدہ اٹھایا؟ کبھی ہم نے ان دعاؤں کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکالا؟ سیف سجادیہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے دعاؤں کا مجموعہ ہے، ان دعاؤں میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ان دعاؤں کے اندر ذکر کی گئی ہے، لیکن ہم نے ان دعاؤں سے کیا لیا؟ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی کبھی اپنے رب پروردگار کو پکارا؟ اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ کس طرح اپنے رب کو پکارا جاتا ہے، کس طرح اپنے رب سے کلام کیا جاتا ہے۔ ورنہ ایک انسان کے اندر یہ طاقت نہیں، انسان اپنے اندر ہی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح اپنے رب کو پکارا جاتا ہے، کس طرح اپنے رب کو انسان پہچانتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سے کلام کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے اختیار میں ہے یہ چیز دینا، اس کے بس میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتا ہوں تو یہ میرا یقین ہوتا ہے کہ میری ان ساری مشکلات کو حل کرنے والا اور کوئی نہیں، صرف میرا پروردگار ہے، صرف میرا رب ہے، صرف میرا خالق ہے، جس کی اس کائنات کو ہر چیز اس کے قبضے میں، ہر چیز اس کے احاطے میں۔ جب یہ یقین، یہ اعتقاد میرے اندر پایا جاتا ہے تو پھر میں اپنی عام زندگی میں جب میں دعا ختم کر کر اپنے کاموں میں جاتا ہوں، اپنے پڑھنے جاتا ہوں، اپنے کام پر، اپنے پروفیشن پر، یا کسی جگہ پر بھی، گھر میں، تو پھر میری ڈیپینڈنسی صرف خدا کے اوپر ہوتی ہے۔ جب میں مصلے پر بیٹھ کر یہ شب کی تنہائی میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں تو پھر میرے دن میں کسی کے آگے ہاتھ بلند نہیں ہوتے، پھر میں کسی سے خوف نہیں کھاتا، پھر میں کسی کے آگے جھکتا نہیں، میں کسی سے آگے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ ظاہر میری ہر مشکلات کو حل کرنے والا میرا رب ہے۔ تو جب رب میری ہر مشکلات کو حل کر سکتا ہے تو پھر میری اطاعت بھی صرف رب کو ہونی چاہیے، پھر اس کی زندگی سنورنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ پھر کسی سٹیج پر بھی ہو، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل خالق کون ہے، اسے دیکھنے والا کون ہے، اس کی چیزوں کو حل کرنے والا کون ہے۔ پھر وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جب وہ فرانس سے آ رہے تھے کہ کہا کیا آپ کو خوف نہیں کہ اس جہاز کے اندر بوم ہے اور پھٹ جائے گا؟ تو امام خمینی فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں زندگی میں کبھی کوئی خوف نہیں آیا. کیوں خوف نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ خوف نفسانی بیماری ہے. خوف تبھی انسان کو آ سکتا ہے کہ جب انسان کو کسی اور چیز سے ڈرتا ہو، کسی اور چیز کو بڑا سمجھتا ہو، کسی اور چیز کے آگے جھکا ہو. لیکن جس آدمی کی ساری زندگی اس رب، اس حقیقی مالک کے آگے اٹھے، جب اس کے ہاتھ صرف اس کے آگے پھیلے، جب اس نے اپنی پیشانیوں کو صرف اس کے آگے جھکایا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو لے کر جانا، جو ہر چیز کا مالک ہے، کون و مکھا کا مالک ہے، تو جب آدمی اس بلیف کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی خوف نہیں آتا، پھر اس کو کوئی خطر نہیں آتی، پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، پھر اس کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ امام خمینی کی زندگی میں کہ رات کی تاریکی میں ان کے بیٹے سے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آیا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اکیلا سونا ٹھیک نہیں، جائیں آپ مہمان کے ساتھ، رات کو مہمان خانے میں سوئیں. اب رات کو یہ مہمان ایک دم گڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے اب مصطفیٰ اٹھا کر کہ آغا لگتا ہے آپ کے اطراف میں، آپ کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے پڑوس سے نہیں، یہ ہمارے بابا کا گریہ ہے، یہ امام خمینی کا گریہ ہے، جو ہر شب ایسا ہی ہے، ہر رات کو ایسا ہی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں، یہ شب کا گریہ، اور پھر جب دن میں باہر نکلتے ہیں تو کتنا دنیا کے ایوان، دنیا اور دشمنوں کی حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. لوگوں نے امام خمینی کو کہا کہ آپ تو گریہ کرنے والی قوم ہیں، آپ تو رونے والی قوم ہیں. تو امام خمینی نے کہا کہ ہم نے انہیں گریہ اور انہیں آنسوؤں سے 2500 سالہ بادشاہت کو اکھاڑ پھینکا ہے. جی میرے عزیزوں، جب خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائے جائیں تو پھر یہ آنسو ایک ہتھیار بن جاتے ہیں، ایک اسلحہ بن جاتے ہیں، ایک پاور بن جاتے ہیں. ایسے تو نہیں نقل کیا جاتا کہ بی بی سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بند بوتل جس میں ان کے آنسو تھے کہا کہ اس کو میرے ساتھ دفنانا. آخر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، گریہ کرنا، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی ایک ایسا سر ہے جس کو جب تک ہم خود نہیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے نہیں پہچان سکتے. کب پہچانیں گے؟ جب خود ہماری زندگی میں بھی دعائیں ہوں، دعائیں کمیل ہو، دعائیں توسل ہو، دعائیں نطبہ ہو. جب یہ دعائیں ہماری زندگی میں نہ ہوں تو جب تک ہم نہیں پہچان سکتے، یہ گریہ، یہ رقت ہماری زندگی میں نہ ہو. آپ نے مناجات امیر المومنین میں پڑھا ہوگا کہ مولا کہتے ہیں کہ اللہم انی اسلک یوم لا ینفع، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. مولا یا مولا انت المولا ان العبد وحل یرم العبد الا المولا. مولا یا مولا انت الخالق ان المخلوق وحل یرم المخلوق الا الخالق. کہ پروردگار تو صرف میرا مولا ہے، تو صرف میرا خالق ہے، تو کیا تو اپنے اس بندے پر رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا ہے، جبکہ تو خالق ہے؟ دیکھیں کس طرح یہ کائنات کا امام، یہ مولا متقیان، یہ امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا رہا ہے، کس طرح دعا کر رہا ہے. کیا ہماری زندگی میں یہ مناجات امیر المومنین ایک شب میں ہے؟ 365 شبوں میں سے کوئی ایک شب ہماری مناجات امیر المومنین ہے؟ کوئی ایک شب کا گریہ ہے ہماری زندگی میں؟ جبکہ روایات میں ہے کہ شب جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعے سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، اس میں ملائکہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا، ہے کوئی بارگاہ میں خدا کی عبادت. اسی لیے آپ دیکھیں امام خمینی فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بچا سکتی ہیں اگر انسان کے پاس یہ دو چیزیں استعمال کرے، ایک قرآن، ایک ہی مفاتی الجنا جو شیخ عباس قمی نے اپنے خلوص کے ساتھ تیار کیا اور دعاؤں کو جم کیا. اگر انسان ان دو پر عمل کرتا رہے، ان دو سے استفادہ کرتا رہے، ان دو سے فائدہ اٹھاتا رہے، تو پھر اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہر چیز کی دعا ذکر ہے. مفاتیح کے اندر دیکھیں آپ کہ ہر بدن کے اس درد کی دعا معصومین سے نقل کی گئی ہے. ہر روز نارمل ہفتہ اتوار پیر ہر روز کی دعا نقل کی گئی ہے. دعا ان شک کرنے والوں کی، توبہ کرنے والوں کی، شکر کرنے والوں کی، کتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس. یہ سب اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے، روایتوں میں آیا ہے. ہمارے پاس کتنا ہے؟ کتنی ہماری زندگی میں جوشن کبیر ہے، کتنی ہماری زندگی میں جوشن صغیر ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم زندگی میں بہت پریشان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی بہت مایوس ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا آگے کچھ ہوگا. جبکہ کبھی ہم اپنی طرف جھانک کر دیکھیں، ہم نے خود کبھی سچے دل سے خدا سے کوئی مطالبہ کیا؟ ہم نے سچے دل سے کوئی خدا سے کوئی تقاضا کیا؟ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر خود بخود ہر چیز حل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن شاید ہماری زندگی میں ابھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب میرا دل ٹوٹا ہو، میری آنکھیں نم ہوئی ہوں اور میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ پروردگار اب سب کچھ چھوڑ کر میں صرف تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں، تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. تو آئے ابو حمزہ عثمانی نے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوتی ہے کہ الہی لا تعذبنی من حکومتک، کہ پروردگار مجھے تو عذاب سے ادب نہ سکھا، یہ تو ہی تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے تجھے پہچانا، اور تو جب مجھے پکارتا ہے، جب میں تجھے پکارتا ہوں تو تو میری بات کو سنتا ہے. لیکن کتنا افسوس ہے میں قائل ہی کرتا ہوں کہ جب تو مجھے پکارتا ہے. اور اس طرح اس کے اندر اور بہت جملے کہ آپ خود پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ کس طرح خدا کو پکارا جاتا ہے، کس طرح خدا سے بات کی جاتی ہے، کس طرح خدا سے ذکر کیا جاتا ہے. تو میں ہے اس میں یہ مناجات شبانیہ میں خود ذکر کیا جاتا ہے کہ پروردگار مجھے تیری دنیا میں، تیرے اس ستار کہ تو نے میرے عیبوں میں پردہ رکھا ہوا ہے، اس دنیا میں سے زیادہ مجھے آخرت میں تیری ضرورت ہے. کیونکہ اس دنیا میں تو نے میرے عیبوں میں پردہ رکھا ہوا ہے، میرے گناہوں کو لوگوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، لوگ نہیں جانتے، مگر آخرت میں جب ہر چیز خود سچ بولے گی، میرے بدن کے عضو ہم گواہی دینا شروع کر دیں گے، مجھے اس وقت تیرے ستاریت کی، تیرے غیوب کی ضرورت ہے کہ تو اس وقت میرے گناہوں کو پردے میں رکھنا، تو اس وقت مجھے بچانا اس مخلوق سے کہ جب سب کچھ اس مخلوق کے آگے، اس لوگوں کے آگے عیاں ہو جائے گی. اگر تو نے اس وقت مجھ پر پردہ نہ رکھا تو میں اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤں گا. تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ترقی کریں، میٹلسٹک بھی ترقی کریں، مانوی بھی ترقی کریں، تو ہمیں دست دعا بلند کرنا پڑے گا، ہمیں خدا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اپنی زندگی میں، اپنے دن میں تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا وقت دیں. 24 گھنٹوں کے اندر کیا ہم ایک منٹ صرف خدا کو نہیں دے سکتے؟ ایک منٹ اپنے پروردگار کو، جس کی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون دوڑ رہا ہے، کیا ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، دے سکتے ہیں؟ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں، اور خدا ہمیں یہ لذت اور معنویت عطا کرے کہ ہم اس سے دعا مانگ سکیں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.